ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليزهر العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. مکرم سامعین، محرم کی آج 6 تاریخ ہے. مہینے کی تاریخی حیثیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا خطیبانہ منصب کی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. اور اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آج کی گفتگو، آج کی گزارشات کا تعلق واقعہ کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر سے ہوگا. کربلا کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہ المیہ پیش کیوں آیا؟ اس واقعے کے رونما ہونے کے اسباب، علل، وجوہات کیا تھے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ اس وقت موجود کرام اور تابعین کا مقصد اور موقف کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا جانے والوں کی رائے کیا تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے والے کون لوگ تھے، ان کا مقصد کیا تھا، انہیں حضرت حسین سے کتنی محبت، وہ فی الحقیقت کیا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے شہید کربلا کو دعوت دینے کے بعد کہاں تک وفا کی، کتنا ساتھ دیا، اور آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی اس عظیم قربانی کے بعد، ان لوگوں نے جنہوں نے دعوت دی تھی کیا کیا، کس نام سے سامنے آئے، اور انہوں نے واقعہ کربلا کو کیا رنگ دیا، یہ مستقل عنوان ہے، اور ان تمام پہلوؤں پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، جو کہ میں چند قسطوں میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق کروں گا. کچھ جمعہ کے خطبات میں اور کچھ آر آر پارک کے سالانہ جلسے میں. کچھ شہر میں ہونے والے دیگر اجلاسوں میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. آج بنیادی طور پر میں جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جس چیز کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں اس کا تعلق صرف ایک بنیادی عقیدے اور مسئلے سے ہے، اور اسی بنیاد پر، اسی عقیدے پر آنے والی معروضات اور گزارشات کی میں دیوار کھڑی کروں گا اگر اللہ نے زندگی بخشی اور توفیق عنایت فرمائی. بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. شرعی نقطہ نگاہ سے شہید کسے کہتے اور اس کے متعلق زندگی اور موت کا کیا عقیدہ رکھنا ہے، ایک چیز تو یہ سمجھنی. دوسری بنیادی چیز جس کا عقیدے ہی سے تعلق ہے وہ ہے صبر اور بے صبری. اسلام قرآن و سنت پیغمبر کی واضح ہدایات صبر کی دعوت دیتی ہے یا بے صبری کی؟ اور پھر صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صابر کسے کہا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کو معلوم کرنا بھی از حد ضروری ہے اور اس عقیدے پر نجات کا مدار ہے. چنانچہ آج اس بنیاد کو سمجھانے کی غرض سے میں تاریخی حقائق اور واقعات آنے والے اجلاسوں کے لیے سر دست ملتوی کرتے ہوئے یہی بنیاد عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائیے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ پہ قائم اور دائم رکھے اور قبر آخرت کا خوف سامنے رکھتے ہوئے ضد انعاد ہٹ دھرمی سے محفوظ رکھتے ہوئے حقائق کو تسلیم کرنے ماننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر استقامت حوصلہ یہ وہ الفاظ ہیں جو دنیا میں تعریف کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. مشکلات سے ٹکراتے ہوئے اگر کوئی انسان اف نہیں کرتا اپنے موقف میں لچک نہیں لاتا اور اپنی زبان پر بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں لاتا کہ جن الفاظ سے اس کی تکلیف کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو تو ایسے انسان کو ماحول اور معاشرے میں وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگ اس کی جرات اور ہمت کی داد دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. آپ کسی بھی اپنے مخالف کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مارنا یا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس دوران اگر وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے تب بھی آپ تالیاں بجائیں گے اور چند دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر یہی ہمت تھی تو ٹکر کیوں لی؟ اور وہ از خود بھی محسوس کرے گا کہ بابر مجبوری صحیح لیکن میں نے ایک کمزوری ظاہر کی ہے، وہ کئی دن تک لوگوں کو منہ دکھانے کا نہیں رہے گا، ماحول یا معاشرہ مجھے تانا دے گا، لوگ مجھے شرم دلائیں گے کہ اگر آپ کی یہی ہمت تھی، اگر تیری یہی جرت تھی تو کوئی ضرورت تھی مقابلہ کرنے کی، اور اگر وہ ایسے مقابلے میں پوری جرت ہمت کے ساتھ ڈٹا رہے تو اس کو مارنے والا دشمن بھی اس کے اپنے بھی اور ایک غیر جانبدار طبقہ بھی یہ کہنے کے مجبور ہو جائے گا کہ اس نے جرت کا ثبوت دیا ہے، ثابت قدمی دکھائیے، دشمن ارادہ نہ صحیح لیکن نجی طور پر اپنی مجالس میں یقیناً اس بات کا تذکرہ کرے گا کہ بھائی ہم تعداد میں زیادہ تھے، مار تو ہم نے لیا لیکن اس کی جرت کی داد دیجئے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس سے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو یا جس سے معذرت یا معافی کے الفاظ ٹپکتے ہوں، یہ دشمن بھی اپنی صفوں میں بیٹھ کے اپنے ماحول میں بیٹھ کے یہی پروپوگنڈا کرے گا، چاہے وہ اس کو ظاہر نہ کرے لیکن اپنے ماحول میں اس کا تذکرہ یہی ہوگا کہ مار تو ہم نے لی ہے لیکن اس کی جرت کی داد دے کہ اس نے اتنی بڑی طاقت سامنے ہونے کے باوجود بھی اپنے پاؤں میں لغزش نہیں آنے دی، گویا یہ الفاظ قابل تعریف اور قابل مدح ہیں، اپنا بیگانہ دوست اور دشمن ہر کوئی یہی الفاظ کہے گا کہ اس نے ہمت اور جرت کی انتہا کر دی، لیکن اگر اس کے برعکس ہو جیسے میں نے عرض کیا تو ہر کوئی کہے گا کہ جب ہمت نہیں تھی، اگر یہی کوئی پوزیشن تھی تو ٹکر کیوں لی، تو پوری دنیا کے معاشرے میں جرات، ثابت قدمی، استقلال، ہمت یہ باعث مرا اور تعریف کا سبب بنتے ہیں، اور اگر جرت اور ہمت نہ ہو، آدمی کے پاؤں لغزش کھا رہے تو نہ اپنے اس کی تعریف کرتے ہیں نہ بیگانہ تعریف کرتے ہیں، تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی مصائب اور مشکلات کو برداشت کرے اور پوری ہمت اور جرت کے ساتھ برداشت کرے، چنانچہ تاریخی اعتبار سے میں اپنے اس موقف کو کہ جرت مندانہ اقدامات ہمیشہ تاریخی الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ دو واقعے ذکر کروں گا، ایک واقعہ ایک بہت بڑے ولی کا اور ایک واقعہ ایک عام دنیا دار حکمران کا، تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر ایک عام دنیا دار حکمران تھا، اس نے کچھ خامی کچھ نقائص بھی نکل آئیں گے، تاریخ کہتی ہے جب اس کا تختہ الٹا گیا اور اسے ایک غیر مسلم حکمران نے قید کیا. تو سیاسی انتقام لینے کی غرض سے اور مزید درندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے پورے شہر میں ایک دن پروپگنڈا کرایا کہ آج بہادر شاہ ظفر کی دعوت ہے اور دعوت بھی شاہی محل میں. عام لوگوں کی زبان پہ یہ چیزیں گوئی تھی کہ بہادر شاہ تو کہہ دیں, شاہی محل میں اس کی دعوت کیوں؟ مختلف قسم کی گفتگو سامنے آئی. کسی نے یہ کہا کہ شاید جیل سے نکال کر دعوت کے بہانے ارباب اقتدار مذاکرات چاہتے اور مذاکرات کے ذریعے کچھ مسائل کا حل چاہتے ہوں گے. کچھ لوگوں کی زبان پہ یہ آیا کہ پروپگنڈا ہے, حقیقت کوئی نہیں. اور کچھ طبقے کی زبان پہ یہ بھی آ گیا کہ شاید کوئی سودے بازی ہو رہی ہو. جتنے منہ اتنی باتیں. بہرحال وقوع سے پہلے یہ مختلف باتیں لوگوں کی زبان پہ رہی, تاکہ ایک دن وہ بھی آ گیا جس دن بہادر شاہ کو جیل سے لے آ کر جیل سے لا کر رہا کر کے شاہی محل میں داخل کیا جا رہا تھا. لوگ دور دور تک سڑک کے کنارے بہادر شاہ کی حالت دیکھنے کے لیے موجود تھے. اور اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ جہاں ہاتھ میں اٹکڑی ہے وہاں پاؤں میں برابر بیڑیے بھی ہیں. عوام الناس کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ سنا تو دعوت کا تھا اور لایا بھی جیل سے جا رہا ہے, رخ بھی شاہی محل کا ہے, لیکن نہ ہتھکڑی اتاری گئی ہے اور نہ ہی بیڑی کھولی گئی. بہرحال پھر مختلف آرا, مختلف سوچیں, متعدد ذہن. کسی نے کہا کہ شاید مذاکرات کے بعد رہائی ہو جائے, اس لیے پہلے ہتھکڑی نہیں کھولی گئی کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے تو بدستور قید رہیں گے. بہرحال گفتگو, مختلف سین, مختلف سوچیں, مختلف انداز فکر کام کرتے رہے تاکہ بہادر شاہ کو شاہی محل میں داخل کر لیا گیا. دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا. جو عملہ وہاں کام کر رہا تھا اس عملے کی زبان سے بھی یہی پروپگنڈا کرایا گیا تھا کہ بہادر شاہ کی دعوت ہے. داخل ہوئے, دسترخوان بچھا, تاریخ کہتی ہے کہ اس دسترخوان پر 12 برتن تھے جن میں ہر برتن کا رنگ مختلف تھا. یک رنگا وہ برتن نہ تھے, مختلف رنگوں کے مختلف برتن جن کی تعداد تقریباً 12 تھی. شاہ کو دسترخوان پہ لا کے بٹھا دیا گیا, ایک ہاتھ سے ہتھکڑی کھولی گئی بدستور رہی. عسکری کھولنے کے بعد شاہ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام تر کھانے اور مکلف غذا آپ کے لیے تیار ہے. اخلاقی اعتبار سے ہم چاہتے تھے کہ آپ کو جیل سے نکال کر آپ کو کھانا کھلایا جائے اور پھر آپ کے ساتھ سیاسی لائنوں پہ مذاکرات کا آغاز ہو اور کوئی قابل عمل حل تلاش کر لیا جائے مسائل کا, جس میں آپ کی بھی رہائی عمل میں آئے اور آپ کے ساتھ اور بہت سارے قیدیوں کی رہائی بھی عمل میں آ جائے. آپ کو یہاں لانے کی اصل غرض یہ ہے, لیکن اخلاقی طور پہ ہم چاہتے تھے کہ پہلے آپ کی دعوت کی جائے. مختلف رنگوں کے برتن اور ان میں مختلف سی کھانے, جو کھانا آپ کی طبیعت چاہے, جو آپ کا مزاج چاہے, جو کھانا آپ کی صحت کے مناسب ہو, ہم نے ہر طرح غور خوض سوچ بچار کر کے اس کا انتظام کیا ہے. آپ ان کھانوں میں سے اس کو تلاش کر کے تناول فرمائیے. مورخ خون بھری قلم سے لکھتا ہے کہ شاہ نے ایک برتن کھولا تو اس میں حقیقی بیٹے کا سر نظر آیا, دوسرے برتن کو کھولا اس میں پوتے کا سر نظر آیا, تیسرے کو کھولا اس میں بھتیجے کا سر نظر آیا, چوتھے کو کھولا اس میں دوسرے بیٹے کا سر نظر آیا. تاریخ کہتی ہے کہ کل اولاد پوتے بھتیجے اور حقیقی اولاد مل کے 12 کے لگ بھگ بنتی تھی. یا اسی طرح اور کوئی قریبی رشتہ دار اس میں شامل کر لیجئے, 12 سر ان برتنوں میں رکھے ہوئے تھے. 12 کے 12 کھول کے شاہ نے دیکھ لیے, لیکن تاریخ پھر بھی یہ پکارتی ہے کہ بہادر شاہ اس المیہ کو دیکھنے کے بعد اس المناک واقعہ کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنے کے بعد انہی دیریوں کی جھنکار میں کھڑا ہوتا ہے اور انہی سروں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ خاندان تیموریہ کے فرزند یوں ہی سرفراز ہو کے آیا کرتے ہیں. اس کی زبان پہ حال حال نہیں آئی, اس کی زبان پہ واویرا نہیں آیا, اس کی زبان پہ بے صبری کے الفاظ نہیں آئے, بلکہ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ انگریز حکمران سے مخاطب ہوتا ہے, اسے کہتا ہے میرا سر بھی چاہیے. جرات اور دلیری کی داد دیجیے ایک عام حکمران. آپ حسین کی بات نہیں کر رہے, آپ حسین کے خاندان کی بات کرتی ہیں کہ کتنی جرات تھی. وہ تو جرات اور ہمت کا پہاڑ اور جبل احد تھا. میں ایک عام حکمران کی بات کر رہا ہوں, اس میں مذہبی غیرت کتنی تھی, اس میں مذہبی حمیت اور جرات کتنی تھی. انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر میرا سر بھی چاہیے اس کو بھی قلم کر کے تیرے برتن میں رکھ دے, لیکن یہ وام ذہن سے نکال دے کہ ہم تیری حکومت کو تسلیم کریں گے. یا تیرا اقتدار مان لیں گے, یا تیرا ایکشن تسلیم کر لیں گے, یا تیرا آپریشن مان لیا جائے گا, یا تیرا غیر ملک سے آ کے یہاں مسلط ہونا تسلیم کر لیا جائے گا, یا تیرے اس گلونے فیل کو جو تو نے ہماری آزادی سلب کی ہے اسے مان لیا جائے گا. یہ وہم تجھے اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. میرا سر بھی چاہیے تو وہ بھی لے لے اور اسے بھی قلم کر کے ایک تیروے برتن میں رکھ دے. اس جرات مندانہ اقدام سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر غوث نہیں, کتب نہیں, ولی نہیں, ابدال نہیں, ایک عام مسلمان ہے. جب ایک عام مسلمان اتنی جرات اور اتنی غیرت اور حمیت رکھتے ہیں تو حسین بن علی کی جرت حمیت اور غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو عقل دی, اللہ نے آپ کو سوچ دی, اللہ رب العالمین نے فہم عطا کی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ طے تک پہنچ سکتے ہیں کہ کیا حسین کی جانب سے کوئی ایسا کلمہ زبان پہ آ سکتا ہے جو بے صبری کی دعوت دیتا ہو, یا حسین کے خاندان کی جانب سے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے کہ جس حرکت کو صبر نہ کہا جا سکے بلکہ اس حرکت کا نام بے صبری ہو, یا اس حرکت کا تعلق لوہا خانی سے ہو, یا اس حرکت کا تعلق ماویلے سے ہو, یا اس حرکت کا تعلق سر میں خاک ڈالنے سے ہو, یا اس حرکت کا تعلق گربان چاک کرنے سے ہو, آپ کو رب العالمین نے عقل فہم عطا کی ہے, آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں. ایک طرف تو بہادر شاہ ظفر کی جرات کا یہ عالم ہے جو عام مسلمان ہے کہ وہ انگریز جیسی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ الفاظ کہتا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں, اور دوسری جانب ایک عام مسلمان نہیں, جرات حمیت غیرت صداقت اور دیانت کا جبل عہد ہے, پیغمبر کا لہو ہے, پیغمبر کا خون ہے, پیغمبر کا صحابی ہے, پیغمبر کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی ہمت اور ان کی دلیری کا عالم کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر آپ بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ خاندان حسین اور خود حضرت حسین کی ذات گرامی یہ جرتوں کے پہاڑ تھے. کوئی ایسا لفظ جس کی ان کی بے صبری ظاہر ہوتی ہو, ہم ان الفاظ کو ان شخصیات کی توہین اور ہتک تصور کرتے ہیں, اور ایسی کسی بھی کارروائی کو گلیوں میں, چوراہوں پر, چوکوں میں, سڑکوں کے سر انجام دینا, حسین کا نام لے کے سر انجام دینے کو ہم حسین بن علی کی حد تک تصور کرتے ہیں, اور قتل کسی ایسی کارروائی کو کسی ایک لمحہ کے لیے بھی شرعی اور اخلاقی طور پہ جیش روا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بنیاد ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگی. آنے والے حالات, یہ میری آنے والی گفتگو کو جو میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مختلف اجلاسوں میں آپ کے سامنے لاؤں گا. دوسرا واقعہ میں نے عرض کیا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ساتھ, وہ ایک ولی کا واقعہ ہے. اپنے وقت کے ایک امام کا واقعہ ہے, بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے دیگر عالم کا واقعہ, دار العلوم اور علم کے ایک بہت بڑے سمندر کا واقعہ ہے. میری مراد اس سے امام احمد بن حنبل ہے. دوسرا واقعہ ان کی ذات اقدس ہے. ان کو وقت کے حکمران سے لڑائی لڑنا پڑی. مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, میری زبان سے بھی سنا ہوگا اور علماء سے بھی سنا ہوگا. مسئلہ یہ تھا اس وقت کی حکومت سے جس میں اختلاف ہوا, یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت قدیم ہے؟ آل اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں. جبکہ اس وقت کے گمراہ فرقے کا موقف یہ تھا کہ یہ اللہ کی صفت نہیں, یہ مخلوق ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مخلوق ہے تو قرآن قرآن نہیں رہے گا,
اس لیے کہ جب ہم اس کو اللہ کی کلام کہتے ہیں تو جب سے اللہ اس وقت سے اس کی کلام جیسے اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ازلی ہے ابدی ہے اسی طرح اس کی کلام ازلی ابدی ہونی چاہیے اللہ کی صفت کے قدیمہ ہونا چاہیے یہ ایک موقف تھا حضرت امام احمد بن حنبل قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے مسلمانوں کے واحد نمائندہ تھے یعنی ویسے تو اور بھی بہت سارے لوگ نمائندگی کر رہے تھے لیکن امام احمد بن حنبل بڑی جرأت کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر ارباب اقتدار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو للکار کے آل اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے. اسی دوران کئی ساری کوششیں ہوئی, حکومت نے مناظرے کی دعوت بھی دی جس کو امام نے قبول کیا. مناظرہ ہوا, حکومت نے اپنے مناظر کا انتظام کیا, امام سے گفتگو ہوئی, اس نے اپنے دلائل پیش کیے. تاریخ کہتی ہے قریباً گھنٹہ دو گھنٹے وہ مسلسل بحث کرتا رہا, درمیان میں پوچھتا کیا آپ بولنا چاہتے ہیں یا نہیں, تو امام صاحب فرماتے گئے آپ بیک وقت اپنا موقف پیش کر دیں, آپ کا موقف سننے کے بعد میں اپنا موقف بیان کروں گا. اور یہ مناظرہ جیل کی چار دیواری میں ہو رہا ہے. گرفتاری پہلے ہوئی, بحث بعد میں شروع کی گئی. دو گھنٹے کی بحث کے بعد جب حکومت کے مناظر نے اپنے دلائل ختم کر لیے اور امام سے سوال کیا کہ آپ بتلائیں آپ کا موقف کیا ہے, تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دو گھنٹے کی آپ کی پوری بحث میں نے بڑے غور سے سنی, لیکن اس دو گھنٹے میں مجھے قرآن کی کوئی آیت آپ کے دلائل میں نظر نہیں آئی اور نہ ہی خاتم الانبیاء کا کوئی ارشاد آپ کے دلائل میں نظر آئے, نہ ہی صحابہ کرام کا کوئی قول آپ کے دلائل میں نظر آئے. شرعی دلیل تو قرآن و سنت ہوا کرتی ہے, جب دو گھنٹے کی بحث میں آپ اپنے موقف کو قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکے تو احمد بن حنبل کا یہی ایک سوال کافی ہے کہ اگر آپ میں جرأت ہے, بلکہ فرمایا پوری سلطنت میں اگر جرأت ہے وہ خالق کا اپنا فرمان کہ یہ مخلوق ہے یا خاتم الانبیاء کا ارشاد کہ قرآن مخلوق ہے, پیش کر دو احمد اپنا سر خم کر لے گا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پیش نہیں کر سکو گے تو احمد بن حنبل جان دے سکتا ہے, مٹ سکتا ہے, کٹ سکتا ہے, سر دے سکتا ہے, بیڑیے پہن سکتا ہے, ہتھکڑی پہن سکتا ہے, قید کاٹ سکتا ہے, جلا وطنی اختیار کر سکتا ہے, تختہ دار کے لٹک سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا موقع تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. چلتے ہوئے ایک بات اور بھی کہتا جاؤں, جن لوگوں نے دین کے لیے قربانی دی, دین کی خدمت کی اور اعلی مراتب پہ فائز ہوئے, انہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کو سامنے رکھا ہے, وہ بدعات کے پیچھے نہیں دوڑے, انہوں نے گھریلو رواج کو دین نہیں بنایا, انہوں نے من گھڑت حکایات من گھڑت کہانیوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھا, ان لوگوں نے ہمیشہ قرآن و حدیث سامنے رکھ کے بات کی کہ آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اس کی سرحد قرآن حدیث سے لائیے, بڑی خوشی سے عمل کیجئے, اور اگر اس کی سند قرآن اور سنت میں نہیں ہے پھر عمل کرنا کیا مانا, پھر اس کا نام دین رکھنا اس کا نام شریعت رکھنا، اس کام کے کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے کرنا یا اس کا اعلان کرنا کیا مانا؟ چنانچہ دو گھنٹے کی بحث کے بعد حضرت امام نے یہی مختصر جواب دیا کہ آپ کے دلائل نے قرآن و سنت کہی نہیں، لہذا آپ مجھے قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اب بھی آپ کو اجازت ہے، اگر آپ کو قرآن و حدیث کی کوئی دلیل میسر آتی ہے لائیے، میں ماننے کو تیار ہوں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے پھر میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ حکومت کا سرخرید، حکومت کا پالتو اور حکومت کے ہاتھوں بکنے والا، اس وقت کا حکومت کا نمائندہ اور بظاہر مولویت کا چوہا پہننے والا بدماش واپس رپورٹ دیتے ہیں، کہتا ہے احمد ضدی ہے، سخت جان ہے، اس کو کوئی اور سزا حکومت دے، یہ اپنے موقع سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رپورٹ واپس ملنے کے بعد اس وقت کے سلطان جائر معتصم باللہ نے فیصلہ کیا کہ احمد بن حنبل کو 300 کوڑا برسر عام مارا جائے، فیصلہ ہو گیا۔ اسی فیصلے کے دوران حضرت اسحاق بن حنبل امام احمد کے پاس آئے جو آپ کے چچا تھے، اور انہوں نے آ کے رائے دی، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جان بچا لیں اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیں، آپ کی جان زیادہ عزیز ہے، اگر آپ اپنی جان بچا لیتے اور زبان سے کلمہ کفر نکال دیتی تو شرعی طور پہ اس کی گنجائش ہے۔ یہ آپ کے چچا نے آ کے خود اسحاق بن حنبل نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا، جس کے جواب میں امام نے کہا کہ چچا جان آپ کا احترام اپنی جگہ، کہ آپ میرے باپ کے بھائی اور میرے باپ کی جگہ، لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ، مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ میں آج تک بہت بڑے مخالفے میں تھا، میں یہ سوچتا رہا کہ میرا چچا بہت بڑا عالم ہے، لیکن آج یہ راز فاش ہوا کہ شاید آپ کو قرآن و سنت کی ہوا تک نہیں لگی، اسحاق بن حنبل جو حضرت امام احمد کے چچا تھے ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، مجھے کیا کہہ رہا ہے بھتیجا کہ آپ کو قرآن و سنت کی ہوا تک نہیں لگی؟ فرمایا ہاں، آپ مجھے کہہ رہے کہ کلمہ کفر زبان سے نکال کے میں اپنی جان بچا لوں، مانتا ہوں کہ اس کی شرعی طور پہ گنجائش ہے، لیکن یہ ایک عام آدمی کے لیے گنجائش ہے؟ ایک عام فرد کے لیے گنجائش ہے؟ جس کی پشت پہ امت کھڑی ہو، جس کی اقتدا امت کا ایک حصہ کر رہا ہو، جس کو امت اپنا مقتدا، رہبر، رہنما اور مذہبی نمائندہ سمجھتی ہو، اس شخص کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر مذہبی نمائندہ، مذہبی ترجمان اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے غلط لفظ کہہ دے گا تو یہ اس کی جان تو بچ جائے گی، لیکن پوری امت کے عقائد برباد ہو جائیں گے، پوری امت کے نظریات برباد ہو جائیں گے، اور آنے والی نسلیں اپنے نظریات کا بیڑا غرق کر بیٹھیں گی۔ یہ شخص آج اپنی جان بچا جائے گا، لیکن اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا فتویٰ ممبروں پہ نشر ہوگا، اس کا فتویٰ محرابوں میں سنایا جائے گا، اس کے فتوے کو کانفرنسوں میں پڑھ کے سنایا جائے گا، پریس اس کے فتوے کو نقل کرے گی، اور اس کا فتویٰ مان کر جتنی امت گمراہ ہوگی وہ سارا کا سارا اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے ایک امام کے لیے، مقتدا کے لیے، مذہبی نمائندے کے لیے، مذہبی رہنما کے لیے کچھ اور پابندی ہے، اور وہ یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی جان دے، مسئلہ نہ بدلے، اپنی جان دے، قرآن و سنت پہ مبنی موقف کو تبدیل نہ کرے، تاکہ آنے والی نسلیں برباد نہ ہوں، ان کا عقیدہ بگڑ نہ جائے۔ یہ کہہ کر چچے کو خاموش کیا، 300 کوڑا احمد بن حنبل کے وجود پہ لگا. آج ایک سنی کارکن کی حیثیت سے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ بغداد آج بھی موجود ہے، احمد بن حنبل کو کوڑے لگتے ہوئے آج بھی نظر آ رہی، تاریخ آج بھی بتلاتی ہے، بغداد کی در و دیوار آج بھی شاہد ہے کہ 300 کوڑا امام کے وجود پہ برسایا گیا، معتصم باللہ کی موجودگی میں برسایا گیا، 300 جلاد بلائے گئے، انہوں نے ایک ایک کوڑا پوری جرات کے ساتھ مارنے کا عزم کیا. تاریخ کہتی ہے جب پہلا کوڑا احمد بن حنبل کے وجود پہ لگا تو ان کی زبان پہ سوائے اس کی اور کوئی لفظ نہیں آیا کہ وہ پکار رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بغداد کی تاریخ اٹھائیے، میں ماس ہماری باتیں نہیں کر رہا، ایک تاریخی حقیقت ہے جسے آپ کو ماننا ہوگا، اور بغداد کی تاریخ جس نے پڑھی ہے وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے. دوسرا کوڑا لگتے امام کی زبان پہ لفظ صرف یہ آئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرمایا اللہ جو مصیبت تو لکھ چھوڑتے ہیں وہی آتی ہے، تو نے نہ لکھی ہوتی کبھی نہ آتی. مدار ہے امام ہاتھ چھوڑے، مدار ہے امام گڑبان چاک کرے، مدار ہے امام کی زبان پہ ہار ہار آئے، مدار ہے امام کی زبان پہ واویلا ہو، مدار ہے احمد بن حنبل وقت کے جائر ظالم حکمران کے سامنے کوئی لچکدار لہجہ اختیار کرے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ گئے اسی مار کے دوران کہ آپ نے جو پجامہ پہن رکھا تھا اس کا آدھار بند ٹوٹا، اور یہ خدشہ لائق ہوا کہ پجامہ اترے گا اور دشمن نے حیا نہیں کرنا، یہ ننگا کر کے مارتے چلے جائیں گے. اس حالت میں بھی امام نے اپنے لہجے میں کوئی لچک پیدا نہیں کی، ہاتھ اپنے خالق کے سامنے دراز کیے، رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور گڑگڑائے، خالق کی بارگاہ میں ضرور التجا کی، اور التجا کے الفاظ یہ تھے اللہم ان کنت تعلم انی قائم بحق لا تحقق عورتی، اللہ اگر تو جانتے کہ میں حق کے ساتھ قائم ہوں تو مجھے ننگا کر کے نہ مروا. یہ الفاظ صرف زبان پہ آئے، تاریخ پڑھ جائیے، مارا گیا، کوڑے لگے، امام برداشت کر گیا. آج اسی امام کا جنازہ اٹھتے سرکاری اعلان کے مطابق جس کو تاریخ نے نقل کیا 25 لاکھ کے اجتماع احمد بن حنبل کے جنازے پہ ہوا، 25 لاکھ، پورا بغداد بند ہو گیا، الو بولتے ہیں شہر میں، لوگ دروازے کھول کے کھڑے، آؤ ہمارے گھروں میں وضو کر لو، کیوں وضو کرانا چاہتے ہو، کوئی نیکی نہیں، قیامت کے دن یہی پانی کا لوٹا پیش کر دیں گے، اللہ تیرے دین کے لیے جان دینے والے کے جنازے میں ہم نے جن نمازیوں کو وضو کرایا تھا انہی کی اس نماز کی وساطت سے ہمیں معاف کر دیں. یہ تڑپ تھی لوگوں نے، ایک ہنگامہ تھا، اس 25 لاکھ کے اجتماع کو دیکھ کر اس وقت کے کئی یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ کہہ کر کلمہ پڑھا کہ جس مذہب کی میت کو اتنے اعزاز سے دفن کیا جا رہا ہے وہ مذہب کبھی باطل اور غلط نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ایسی طرف ہے، اس میں کوئی ایسے جذبات ہیں، اس میں اتنی صداقت اتنی حقانیت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اتنی طرف کے ساتھ جنازے پہ ٹوٹ پڑے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے عام دنیا دار حکمران کا، ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک ولی کا، ایک غوث اور کتب کا، وقت کے ایک فقیر اور امام کا آیا، ان دونوں واقعوں کو سامنے رکھ لیجئے اور آئیے زہرا کے لال کی جرت ہمت بہادری کا اندازہ لگائیں. اگر بہادر شاہ ظفر ماتم نہیں کرتا اور انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے, اگر احمد بن حنبل کے ایک احمد نہیں کروڑوں احمد پیدا ہو رہے, میں حسین کی گرد راہ پہ قربان کر چھوڑوں. ایک احمد بن حنبل نہیں لاکھوں پیدا ہوں, حسین کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دیے جائے. احمد بن حنبل مقدس صحیح مدار صحیح پر حسین کا مقابل نہیں ہے. کہاں حسین, کہاں احمد بن حنبل, کہاں زہرا کا لال, کہاں بغداد کا فقیر, کہاں پیغمبر کا نواسا, کہاں بغداد کا عالم, کہاں حیدر کرار کا جگر پارا, کہاں بغداد کا ایک مفتی. کتنا بڑا فرق ہے. لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کہتی ہے احمد کوڑے کھا گیا, وغیرہ نہیں کیا, احمد کوڑے کھا گیا, برداشت کر گیا, معافی نہیں مانگی. میں کیسے مان لوں او سارا کا لہو, کیسے مان لیا جائے او سارا کا جگر پارا, کیسے مان لیا جائے او پیغمبر کا نواسا, کیسے مان لیا جائے او پیغمبر کا لہو. او کربلا کی وادیوں میں پانی یزیدیوں سے مانگے, اس کا خاندان سر کے بال کھولے پھر رہا ہو, اس کی خاندان کی بچیے گربان چاک کر کے بے پردہ ہو کر ماتم کرتی پھر رہی ہوں, وہ مکان لیے پھر رہی ہوں. یہ یہودیت کا چہرہ ہے, یہودیت کا پروپوگنڈا ہے, یہودیت کی مشنریت میں کام کر رہی ہے. حقائق کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, پیغمبر کے نواسے کی عصمت کے ساتھ ان خرافات کا, ان بکواسات کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے محترم سامعین, چاہتا یہ تھا جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ آپ اس بنیاد کو سمجھیں, اس نقطے پہ غور کریں کہ ہمیشہ ماحول میں, معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں. بکاؤ مال کو تاریخ کوئی وزن نہیں دیتی, قومی غداروں کو تاریخ کبھی نہیں پوچھتی, کاسلیس طبقے کو تاریخی اوراق میں قطن جگہ نہیں ملتی. اللہ کے راستے میں جان دینے والے اگر ہمت اور جرات کے ساتھ جان دیتے ہیں تو تاریخ اور پوری مسلم قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اور اگر وہ گھبرا جائیں, اپنے موقف میں لچک پیدا کر لیں, یا رونے لگ جائیں, یا واویلا کریں, تو انہیں کوئی اہمیت ماحول اور معاشرہ میں نہیں دی جاتی. اس بنیادی اصول کو سامنے رکھیے. تاریخ کے دو واقعے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, ان کو بنیاد بنا کے حسین کی عزت ناموس قدر و منزلت اور حسین بن علی کی عظیم شخصیت کو سامنے رکھ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. نمبر دو پہ آپ نے اصول ذہن میں یہ رکھنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینا ہے کہ اللہ کے ہاں صابر لوگوں کی مدد ہے, اللہ صابرین کی تعریف کرتا ہے, اللہ کے ہاں صابرین کو جنت ملتی ہے, اللہ کے ہاں صابرین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چنانچہ کتاب اللہ کا مطالعہ کیجئے, رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کر دکھائیں. اس سے بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے ہاں صبر کی قدر و منزلت ہے اور اللہ ہمیشہ صابرین کا ساتھ دیتا ہے. نمبر دو, ذرا آیت پہ غور کیجئے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاق عالم نے فرمایا, ہر انسان گھاٹے میں ہے, ہر انسان خسارے میں ہے, ہر انسان برباد ہوگا سوائے اس کے جس میں یہ شرطیں پائی جائیں. کون سی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے, نیک عمل کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سچی بات کہے، حق کی وصیت کرے، حق کا اعلان کرے، حق کا اظہار کرے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ حق کہنے کا لازمی رزلٹ یہ ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ پوری دنیا میں جب سے اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اس دن سے لے کے آج کے دن تک، اس بات کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک متنفس بھی، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں آیا جس نے سچ کہا ہو اور اسے مار نہ پڑی ہو، جس نے سچ کہا ہو اس کے ہاتھ میں اتکڑی نہ آئی ہو، جس نے سچ کہا ہو اس کے پاؤں میں بیڑیے نہ آئی ہوں، جس نے سچ کہا ہو اور اس نے قید نہ کاٹی ہو۔ آدم سے لے کر آج کا دن تک چیلنج سے بات کہہ سکتا ہوں، آپ وہ آدمی لائیے جو سچ کہتا ہو اور مار نہ کھائی ہو، سچ کہا ہو قید نہ کاٹی ہوں، سچ کہا ہو مسائل نہ جیلے ہوں، سچ کہا ہو جان کے نذرانے پیش نہ کرنے پڑے ہوں۔ ایک فرد بھی ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ سچ کہنے کے بعد اس کے مصیبت نہ آئے۔ کیوں مصیبت آتی ہے؟ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور ان کی آزمائش کے ذریعے اپنے دین کو، اپنی کبریائی کو، اپنی عصمت کو، اپنی قدر و منزلت کو، اپنی الوہیت کو، اپنی عبادت کے مسئلے کو پیش کرتی ہیں کہ میں کتنا بڑا معبود ہوں، میرے ہی لیے یہ مار کھا رہا ہے، میں کتنا بڑا الہ ہوں، میرے ہی لیے یہ مار کھا رہا ہے، میرے رسول کتنے سچے ہیں جو میرے ہی لیے مار کھا رہے ہیں۔ رب العالمین اس لیے آزمائش کرتے کہ جو آزمائش کی بھٹی میں اترتے ہیں ان کو بطور دلیل کے، ان کو بطور ثبوت کے، ان کو بطور سند کے خالق پیش کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا سچا ہوں، کہ میری رضا کے لیے لوگ انگاروں میں کود گئے، میری رضا کے لیے دریاؤں میں چھلانگے لگا دی، میری رضا کے لیے ہاتھوں میں کیل کڑوا گئے، میری رضا کے لیے چمڑیاں اجڑوا گئے، میری رضا کے لیے وطن چھوڑ گئے، میری رضا کے لیے بچے کٹوا دیے، میری رضا کے لیے جان دے دی، میری رضا کے لیے دولت کو لات مار دی، میں کتنا بلند ہوں، میرے لیے یہ لوگ کٹ رہے ہیں۔ صرف اس لیے خالق آزمائش کرتا ہے، اور جو لوگ آزمائش میں پورے اترتے ہیں وہ کبھی جنتی ہوتے ہیں، یقیناً جنتی ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان کی نیت نیک ہو۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کامیاب وہ ہے جو حق بات کہے، اور جب حق کہے گا ظلم ہوگا لازمی ہے، ستم بھی ہوگا لازمی چیز ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اسے پھر چاہیے کہ وہ سچی بات کہنے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کرے۔ جب دوسرے کو صبر کی تلقین کرے گا اس کو اپنا ضمیر خود کہے گا کہ تو بھی تو صبر کر، اس لیے تعلیم دی کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ظلم آنے کے بعد، تشدد اور بربریت کے بعد تم صبر کی تلقین کرو تاکہ تم خود ثابت قدم رہو، مضبوط رہو۔ ان دونوں آیتوں سے صبر کی قدر و منزلت معلوم ہو گئی۔ تیسری آیت پہ غور کیجئے، رب العالمین اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے رسول میرے پیغمبر امر کا صیغہ فرمایا، عربی قواعد و ضوابط سے واقف لوگ اس لفظ کی جان کو جانتے ہیں، خالق آرڈر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو وَبَشِّر خوشخبری سنائیے، بشارت دیجئے، کن کو؟ الصابرین ان لوگوں کو جو صابرین ہیں، وہ ہیں کون جن کو صابر کہا رہا ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ صابر ہیں کہ جن لوگوں پر مصیبت آئے، توجہ رہے ذرا قرآن الفاظ پر، خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے، کس بات کی؟ کن کو؟ وبشر الصابرین، صابرین کو، کون صابر ہیں؟ صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کی نشانی کیا ہے، صبر کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ سینا اصابت ہوں مصیبت، وہ لوگ صابر ہیں کہ جن لوگوں پہ مصیبت آئے قالو اور وہ زبان سے کہتے پھر رہے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ صابر ہیں کہ جن کی زبان پہ انا للہ آئے. اب آپ ماحول میں پھر جائیے، معاشرہ دیکھیے، حسین بن علی کو اس آیت کی کسٹی پہ پرکھیے، اگر حسین کی زبان پہ انا للہ آیا ہے حسین صابر ہے، زینب کی زبان پہ انا للہ آیا ہے تو زینب صابر ہے، سکینہ کی زبان پہ انا للہ آیا ہے وہ صابر ہے، خاندان نبوت کی خواتین کی زبان پہ اگر انا للہ آیا ہے تو وہ صابرہ ہے، اور اگر انا للہ کے سوا کچھ اور آیا ہے پھر وہ صابرہ نہیں ہے. اگر صابرہ ماننا ہے، حسین کو صابر ماننا ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی زبان پہ صرف انا للہ آیا تھا، اور جب حسین کی زبان پر بھی انا للہ ہے، ان کے خاندان کی مقدس خواتین کی زبان پر بھی انا للہ ہے، جب حسین کی بہن کی زبان پہ بھی انا للہ ہے، تو مکان کہاں سے آئی، ماتم کہاں سے آیا، شور کہاں سے آیا، خوف کہاں سے آیا، وبیلا کہاں سے آیا، جس کو آج دین بنا کر ملک میں قتل و غارت کے راستے ہموار کیا جاتے. میں انسانیت کی بنیاد پہ شیعوں کو بھی دعوت دوں گا، آؤ حسین کو صابر مانتے ہو تو صرف انا للہ پہ اکتفا کرو، یا حسین کو بے صبرا ثابت کر دکھاؤ.
آخر دعوانا الحمدللہ.